السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. طویل انتظار کے بعد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان امن مذاکرات ہفتے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو رہے ہیں. طالبان کے دوحہ دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے بتایا کہ طالبان ہفتے کے روز بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے. طالبان کی جانب سے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ان کے باقی ماندہ 6 قیدی خصوصی طیارے کے ذریعے دوحہ پہنچ گئے ہیں. دوسری جانب پاکستان نے بھی امن مذاکرات کے شروع ہونے کو خوش آئند قرار دیا ہے. افغانستان کے قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جمعے کو قطر پہنچ رہے ہیں. کونسل کے ایک ترجمان فریدون خازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عبداللہ عبداللہ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کی ہفتے کے روز ہونے والی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے. انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے نگراں وزیر خارجہ اور حکومتی عہدیدار بھی ان کے ہمراہ ہیں. ترجمان کے مطابق طالبان اور افغان امن مذاکراتی ٹیم کے درمیان بات چیت کا آغاز پیر سے ہوگا. طالبان نے بھی ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ان کی ٹیم دوحہ میں ہونے والی افتتاحی تقریب میں شرکت کرے گی. طالبان کے دوحہ آفس کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن معاہدے کے تحت اگلے مرحلے کے لیے بین الافغان مذاکرات کے لیے تیار ہیں. طالبان کی 21 رکنی مذاکراتی ٹیم کی قیادت مولوی عبدالحکیم کر رہے ہیں. وہ طالبان کے زیر اثر علاقوں میں قائم خود ساختہ عدالتی نظام کے سربراہ بھی ہیں. طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں رہبر شورا کے 13 ارکان بھی شامل ہیں. دوسری جانب افغان حکومت کی جانب سے وفد کی سربراہی محمد معصوم ستانکزئی کریں گے، جبکہ افغان ٹیم میں خواتین بھی شامل ہیں. طالبان کی مذاکراتی ٹیم میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے. طالبان کی جانب سے بین الافغان مذاکرات کے اعلان کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو مذاکراتی عمل میں شرکت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے. امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو کیے گئے دہشت گرد حملوں کو آج 19 برس ہو رہے ہیں. امریکہ میں 9/11 کے واقعے کو ایک ایسے ماحول میں یاد کیا جا رہا ہے جب COVID-19 نے پورے معاشرے کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے. اس ماحول میں نیو یارک میں 9/11 یادگار اور میوزیم آج 11 ستمبر کو 9/11 واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے لیے کھولا گیا ہے، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ کل کھولا جائے گا. افغانستان میں جمعے کے روز تعطیل کی وجہ سے 11 ستمبر کے موقع پر کسی سرکاری تقریب کا پروگرام نہیں ہے، تاہم جمعرات کے روز صدر اشرف غنی نے مارشل قاسم فہیم آرمی اکیڈمی میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ افغان سیکیورٹی افواج کی قربانیوں کی وجہ سے 11 ستمبر جیسے واقعات کا اعادہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ افغان قوم اور ان کے عالمی حلیفوں نے دنیا میں 11 ستمبر جیسے واقعات کو روکنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے. افغان قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے 11 ستمبر کے موقع پر یہ عہد کیا کہ وہ دہشت گردوں کو کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کو دنیا کے خلاف استعمال کیا جائے. پاکستان میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5 مریض چل بسے ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. کرونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے. بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ ایس جے شنکر اور وانگ یی کے درمیان جمعرات کے شام روس کے دارالحکومت ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی ہے. تقریباً 2 گھنٹے تک چلنے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات اور بالخصوص مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جاری سرحدی کشیدگی کو دور کرنے پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر ایک مشترکہ بیان جاری کر کے کہا گیا کہ فریقین سرحد پر امن و استحکام کے قیام کے لیے اقدامات اٹھانے اور کشیدگی کو کم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں 5 نکات پر اتفاق رائے ہوا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے، پاکستان میں ریاست کے ادارے عام آدمی کے تحفظ کی ذمہ داری ادا کرنے میں کتنے کامیاب کتنے ناکام، موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی، کراچی میں 6 سالہ بچی جنسی استحصال کے بعد قتل، خیبر پختونخوا میں ٹرانسجینڈرز اور ایک لیڈی پولیس ورکر قتل، پولیس پر عوام کا بھروسہ کتنا، پولیس اصلاحات کے لیے سیاسی عزم اور وسائل، ان سوالات کا جائزہ لیں گے ہم پروگرام کے اس پہلے سیگمنٹ میں۔ دوسرے حصے میں قمر عباس جعفری بات کریں گے پاکستان کے اندر قومی احتساب کے ادارے پر پیپلز پارٹی کی اس رپورٹ پر جو نیب کو غیر جمہوری طاقتوں کے ہاتھ استحصال کا ہتھیار قرار دیتی ہے۔ آخری سیگمنٹ، دنیا بھر میں کرونا کے ہاتھوں ہلاکتوں کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں ایک رپورٹ کے مطابق COVID-19 نے ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ جیسے مسائل کو 3 گنا بڑھا دیا۔ ملک میں نوجوانوں کی بڑی تعداد کو بے روزگاری کا سامنا، واپس والدین کے گھر منتقل ہونے لگے۔ ڈاکٹر ظفر بخاری اور ڈاکٹر سہیل چیما سے اس بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 kHz پر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، اس کا ہم اس سیگمنٹ میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ مختصر آپ کو حوالہ دیتا چلوں گا، 3 انسیڈنٹ ہیں، 3 واقعات ہیں آج کے، جن کے اوپر یا جن کے پس منظر میں ہم ایک بڑی پکچر کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا واقعہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر پیش آیا، جس میں خاتون کو مبینہ طور پہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے ان کے بچوں کے سامنے، اور پولیس اس وقت بتا رہی ہے کہ پولیس کے آئی جی کے 20 ٹیمیں بن گئی ہیں، جیو فینسنگ ہو گئی ہے، مشتبہ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ لیکن آگے چل کے یہ کیسے کیس انفولڈ ہوتا ہے، کیا حقائق کیا نتائج سامنے آتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرا واقعہ کراچی میں پیش آتا ہے، جہاں پہ ایک 6 سال کی بچی کو جنسی استحصال کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان لاہور اور کراچی دونوں واقعات کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور نوٹس لیتے ہیں، رپورٹ طلب کرتے ہیں، سخت سزائیں دلوانے پر زور دیتے ہیں۔ اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کراچی میں ہی ایک اور واقعہ، جہاں پہ ایک مبینہ قاتل، ایک صحافی کا قاتل، عدالت کے کٹہرے سے پولیس کی موجودگی میں اپنی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد فرار ہو جاتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، کئی دفعہ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ عدالت سے کوئی ملزم یا تاکہ مجرم وہ فرار ہو گیا۔ اور پھر خیبر پختونخوا پہ اگر نظر ڈالیں، وہاں گزشتہ 3 دنوں میں 2 ٹرانسجینڈرز یا خواجہ سرا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ نوشہرہ سے رپورٹ آتی ہے کہ ایک لیڈی پولیس ورکر کو 13 پولیس آفیسروں کی موجودگی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سو ان واقعات کے پس منظر میں جانیں گے کہ پولیس کے اوپر عوام کا اعتماد کتنا ہے، پولیس کے جو ڈھانچہ ہے یا ادارہ جاتی ڈھانچہ ہے، اس میں کس طرح کی تبدیلیاں لانا ناگزیر ہو چکا ہے، خاص طور پہ ایک ایسی حکومت کے لیے جو اپنی انتخابی مہم میں پولیس ریفارمز کا وعدہ کر کے آتی ہے۔ کیا کچھ کیا گیا ہے اس ریفرنس میں، ان سارے ایشوز کا ہم جائزہ لیں گے، ان سارے سوالوں کو ہم اپنے ماہرین اور اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے۔ بات ہم کریں گے جب افضل شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق آئی جی پولیس ہمیں جوائن کیا ہے، رکشندہ ناز صاحب بنے، رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں لیکن اس وقت امبرز پرسن بھی ہیں، فرزانہ باری صاحبہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر، جینڈر ایکویلٹی کے اوپر آواز بلند کرتی ہیں، بہت جاندار توانا آواز، سرگرم کارکن ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ افضل شکری صاحب، آپ کو چونکہ اگلی کسی جگہ جانا ہے، آپ ایک پروگرام کے لیے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ سر، یہ واقعات ہیں، یہ دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سوال ہے جزا سزا کا نظام، اس کے اندر جو انویسٹیگیٹو لا اینڈ آرڈر کے ادارے، ان کا بروئے کار آنا پوری پیشہ ورانہ ایمانداری کے ساتھ، سزا اور جزا کے اس نظام میں حقائق کو مسخ نہ کرنا بلکہ ان کو تلاش کرنا، کہاں پہ خامیاں ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن بار بار ایک دوسرے کی ڈیٹو کاپی، کاربن کاپی جیسے واقعات ہوتے ہیں لیکن معاملات جوں کے توں رہتے ہیں، کیا مسائل ہیں پاکستان کے اندر؟
پاکستان میں جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ایک پرانا سسٹم ہے جس کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کو پہلے وہ ایک ایفیشنٹلی رن کر رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور جو سوشل سٹرکچر چینج ہوا، اربنائزیشن ہوئی، پاپولیشن بڑھ گئی، یہ بہت سی وجوہات تھی، اور پھر ریسورسز جو ہے ان کی کمی تھی, اور پھر سب سے زیادہ یہ کہ ایک ویل جو ہے ٹو ریفارم اینڈ اور اس کو تبدیل کیا جائے اور ان کو صحیح راستے پر ڈالا جائے, اس کی کمی ہمیشہ رہی ہے. اور پھر انفارچونیٹلی پولیس کو استعمال بھی کیا گیا اپنی حکومتیں جو ہیں ان کے اپنے جو مقاصد ہے, جس میں سیاسی مقاصد ہے یا جو بھی ہے یا جو بھی انٹرسٹ ہے, تو ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ٹائم بڑھتا چلا گیا, اور اس سے ہوا یہ کہ ایز اے فنکشننگ آرگنائزیشن ان کی ایفیشنسی میں کمی آئی. اور پھر اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے ہر گورنمنٹ نے کہا, مطلب تقریباً 30-35 کمیٹیز اور ریفارمز کے لیے ایکسپرٹس کی رپورٹس موجود ہیں جس میں بہت اچھی سجیشنز ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. بہت بڑا قدم جو ہے 2002 میں رکھا گیا, اور اس کے اندر بنیادی بات یہ تھی کہ نمبر ون کہ پولیس جو ہے اس کو پروفیشنلی انڈیپینڈنٹ کیا جائے, پروفیشنلی کمپیٹنٹ کیا جائے, اور ساتھ اس کو سول سوسائٹی کی اوور سائٹ ہو تھرو دی پبلک سیفٹی کمیشن. اور یہ وہ سسٹم ہے جو سارے ماڈرن ورلڈ کے اندر ہے, جس میں ویسٹرن کنٹریز بھی ہے اور آپ کا جاپان کا بھی بہت فعال ایک سسٹم.
یعنی شگری صاحب ماڈل دنیا میں موجود ہے اس وقت, اگر پاکستان میں سروے کرا لیں باقی معاملات کو چھوڑ دیں, انہیں 3-4 واقعات کے اوپر کسی کو اول یقین نہیں ہوگا کہ مجرموں تک پہنچا جا سکتا ہے, پہنچ گئے تو وہ حقائق کو مسخ نہیں کیا جائے گا اس ادارے کی جانب سے. سو جو ایک احترام ہوتا ہے نا, یا قانون کا احترام ہوتا ہے یا اس کا خوف ہوتا ہے, ہر جگہ پہ لوپ ہولز نظر آتے ہیں لوگوں کو, اور لوگوں کا بھروسہ بھی نہیں ہے, لوگوں کا خوف بھی نہیں ہے, لیکن جو بیچارہ کمزور اور ناتواں ہے وہ تو پسا بھی جاتا ہے, وہ مارا بھی جاتا ہے. سو اس کو کیسے ریسٹور کیا جائے گا؟
میں اسی طرف آ رہا تھا کہ پولیس جو ہے اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم دیا تھا ہم نے, لیکن اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو امپروومنٹ نہیں ہے, اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ان حالات میں یہ جو خصوصاً واقعات ہے اس کے اندر پولیس کی طرف سے ایک آسپیکٹ ہے کمپیشن کا, اس کو شو کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کی اپنے بھی مسائل ہیں, ان کی اپنی بھی شکایات ہیں, وہ خود بھی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, سسٹم آپ کا کام نہیں کرتا. جوڈیشل آپ نے ہوا یہ ہے کہ ہم رہ رہے ہیں 19ویں صدی میں اور قانون ہمیں بنا دیے 21ویں صدی کے, اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو کیسز جو عدالتوں میں جاتے ہیں ان پہ کسی بھی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ
چھوٹ جاتے ہیں. میں صرف ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا اسی ریفرنس میں, اور پھر میں آتا ہوں فرزانہ صاحبہ اور رخشندہ صاحبہ کے پاس بھی. جب ہم اس طرح کے پیغام کرتے ہیں یا ٹویٹ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ایسے واقعات تو امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں, یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو سکتے ہیں, لیکن امریکہ میں لوگوں کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ مجرم پکڑے جائیں گے, لوگوں کو اس بارے میں شک نہیں ہوتا کہ پولیس جو ہے وہ حقائق کو بدل دے گی. ہم ایک مضبوط سسٹم نظام کی بات کریں جہاں پہ سب کے لیے پروٹیکشن ہو, تحفظ ہو, اور سب کے لیے قانون برابر اس کا اطلاق ہوتا ہو. رخشندہ ناز صاحبہ, آپ بھی اس طرح کے واقعات سنتی ہیں, آپ ایسے کیس جو ہیں وہ بھی پلیڈ کرتی ہیں, کیا باتیں, کیا مشکلیں ہیں, معاشرہ کتنا حساس ہو رہا ہے خواتین اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے معاملے پہ, اور جو یہ سکم ہیں جہاں سے کرمنلز بظاہر بچ کے نکل جاتے ہیں, اس کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟
دیکھیے, میں تو سمجھتی ہوں سب سے پہلے آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہمیشہ ہی ہم ان چیزوں کی مذمت بھی کرتے ہیں, ہر دفعہ ہم ایک شوق میں جاتے ہیں اور پھر اگلے دن اسی روٹین میں ہم پڑ جاتے ہیں. آج آپ نے جو واقعات گنوا رہے تھے, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک اور ٹرانسجینڈر کو قتل کر دیا گیا ہے سوابی میں. یہ 3 دن کے اندر یہ آپ کے گلپاڑا کے بعد یہ ایک قتل اور آپ کے پاس سامنے آ گیا, اور چاہت اپنی زندگی کے لیے وہ لڑ رہی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ آئی جی جو ہے انہوں نے بڑے اچھے کچھ چیزیں نکالی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر میں نے بینگ ایکٹیوسٹ بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے, اور ابھی میں اومبڈس پرسن کے طور پہ بھی کر رہی ہوں. جو ایک ایشو ہے عورتوں کے معاملات میں ایک بائسنس ہے, ایک بلیم کا ہوتا ہے, کیونکہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ عورت نے ایسے کپڑے کیوں پہنے, عورت اس جگہ پہ تھی کیوں,
اور میں قطع کلامی کی معافی، جو وزیر ہیں انسانی حقوق کی شیری مزاری صاحبہ، انہوں نے ایک سنجیدہ سوال کیا ہے، یعنی جیسے آپ نے کہہ رہی کہ آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے، عمر شیخ صاحب کے ریفرنس میں جو سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جی وہ اس راستے سے کیوں گئیں، گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں تھا، جو یہ سوالات اٹھائے گئے اس میں بھی سخت ناگواری آ رہی ہے، تو جو یہ سوالات ہیں ان کا کوئی حوالہ بنتا ہے ایسے موقع پہ؟
دیکھیے میں وہی آگے میں کمپلیٹ کر لوں اپنی بات کو کہ ہم یہ بھی تو کلیم کرتے تھے کہ والی سوات کے ٹائم میں عورت ایک کلو سونا پہن کے نکل لائے تو مالکن ٹاپ تک اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو نظام کی مضبوطی بہت ضروری ہے، اداروں کے اندر جو پروسیس ہے بہت تھوڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان طرح آپ اپنے آفیسرز کو، نیچے کے کیڈر میں لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کے اوپر آپ آگاہ کریں۔ دوسری طرف کیپیسٹی کے ایشو بہت زیادہ ہیں، کیپیسٹی ایک انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں کہ آپ کیس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہ کیسز کسی نہ کسی فرینزک لوپ ہول کی وجہ سے یا رپورٹ ایسے لکھ دی جاتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں۔
ہم یہاں پہ میں آتا ہوں اس کے اوپر، آپ سے ہماری ڈسکشن رہے گی، اس سے پہلے کہ شگری صاحب جائیں میں فرزانہ باری کا نقطہ نظر لوں گا، پھر شگری صاحب کو پھر ہم ان کی بات سن کے اجازت دیں گے۔ فرزانہ باری صاحبہ، سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں اور وہی ایک طرح سا ریئیکشن آتا ہے، سب لوگ بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، معاملہ دب جاتا ہے، چند دن بعد پھر آتا ہے، پھر اسی ایک سائیکل کا حصہ ہیں ہم سب لوگ۔
دیکھیں ایشو تو یہ ہے کہ کہنے کو ہم ایک ریاست پاکستان کے شہری ہیں بٹ ریاست تو عوام کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، آپ کو ریاست کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ اگر اس واقعے سے ہٹ کے بھی اگر بات کریں، تعلیم کا مسئلہ ہو تو بھی پبلک سیکٹر ناکام ہے، لوگ پرائیویٹ جا کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، صحت ہے تو لوگ جا کے، وہ ریاست اس میں ناکام ہے، پرائیویٹ آپ دیکھیں 80% لوگ جو ہیں پرائیویٹ فیسلٹیز کا استعمال کر جا کے کرتے ہیں۔ تحفظ کی بات ہو تو جو افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ آئے دن اسی طرح سڑکوں پہ مغ ہوتے ہیں، لٹتے ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست لوگوں کی زندگیوں سے ڈسپیئر ہوتی جا رہی ہے، ریاست کا وجود خود ایک پاکستانی سماج کے اندر جو ہے ایک سٹرکچرل بیریئر بن
جی
اشرافیہ ہے، جو لوگ ہیں جس کے اندر پولیٹیکل، آپ سمجھیں گے سیاستدان لے لیں، آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی جو سول بیوروکریسی ہے، یہ تمام لوگ مل کے، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو عوام ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے جس قسم کی جو سہولیات ہیں، جس قسم کی ان کے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کو کس طرح سے ڈلیور کرنا ہے، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل بروز ذمہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک لا افراتفری کا عالم ہے، ایک لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ایک تو وہ غریب آدمی کے ساتھ ابل تو کھڑا ہی نہیں ہوتا، اور اگر کئی غریب آدمی پہنچتا بھی ہے تو وہ اس سے جسٹس لینے میں ناکام ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے، اور خاص طور پہ شبلی صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ جو مسئلے مسائل پولیس کے ہیں، کیونکہ پولیس جو ہے وہ ریاست کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن شہری کا ہوتا ہے، اگر جب اس کی کسی بھی رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے تو پولیس کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں پہ جتنی پولیٹیسائزیشن ہوئی جس کی وجہ سے پولیس کے اندر بے حد کرپشن ہے، نہ ول ہے نہ کیپیسٹی ہے۔ تو دیکھیں ایشو تو سٹرکچرل نیچر کے ہیں، اس کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلے 73 سالوں میں ہم نے کیونکہ عوام کو نہ تو ہم ان کو تعلیم دے سکتے، نہ ہم ان کو کوئی جو ہے وہ صحت ایک جو ڈیسنٹ لیونگ ایگزسٹنس ہم ان کو نہیں دے سکے، نہ ہم ان کو امپلائمنٹ، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ جو ہے اور اس کے اندر بہت ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے، جو ایک ہماری پیٹریارکی جس کو ہم کہتے ہیں پدر شاہی پیٹریارکی، یہ اوور گرون ہے پاکستان کے سماج کے اندر، اوور گرون پراپرٹی یہ پیٹریارکی ہے، جیسے حمزہ علوی صاحب نے کہا تھا کہ جو پاکستان کی پوسٹ کلونیل اسٹیٹ ہے یہ اوور گرون اسٹیٹ ہم نے انہیریٹ کی تھی، اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ اوور گرون پیٹریارکی کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी है हमारे समाज के अंदर, और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो ये बर्बरियत वाले और ये जो
ये वाकई मैं शिक्री साहब गवर्नमेंट ने फिर उन्हें निकलना है
ट्रांसजेंडर के साथ हो रहा है।
बस
मेरे कहने का मकसद देखें यही है कि ये दोनों लेवल हैं जिसके ऊपर रियासती अदारे जो हैं वो भी एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के तौर पे मौजूद हैं क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रहे, और हमारे समाज अब ऐसा बन चुका है जिसके अंदर ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट है जिसके अंदर कोई हर तरह का क्राइम जो है वो तेजी से पनप रहा है। तो ये इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि जब तक मैं समझती हूँ कि हम एक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करते सिंपली जो तशद्दुद है उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर, तो हम इसी तरह रोज आए दिन ये वाकयात सुनते रहेंगे और नफसियाती तौर पर हम सब खुद भी जो है वो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं
जी,
जी,
जी शिगरी साहब आपने दूसरे हमारे शोरगुल का भी नुक्ता नजर सुना। एक तो यानी ढांचा जाती असलाहत हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इस हुकूमत का वजीर आजम इमरान खान का ये वादा था कि पुलिस रिफॉर्म्स होंगी, दो बरसों में कोई डेवलपमेंट आपने देखी? आज वो खुद इस बात पर अफसरदा थे, नालां थे। तो क्या पिक एंड चूज वाला केस होगा कि जो नोटिस में आ गया उसके ऊपर सारी मशीनरी मुतहरक हो जाएगी, उस पर काम करेगी, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं होगा? सो कैसे लाई जाएं ये पूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कैसे मुतारिफ कराई जाएं, कैसे इन इदारों को काबिल इज्जत और काबिल भरोसा बनाया जाए, बिलखसूस पुलिस का इदारा, जैसे फरजाना ने कहा कि ये अवाम और रियासत के दरमियान पहला राबता है।
मैं आपसे बड़ी सीधी सी बात करता हूँ, आप जितनी भी ये बड़ी पोलिटिकल पार्टीज है इनका आप मैनिफेस्टो पढ़ लें, सबने कहा कि हम पुलिस रिफॉर्म करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई और मैं उसका हिस्सा था, उसमें रिटायर्ड और सर्विंग सारे ऑफिसर्स थे, हमें कहा कि जी आप एक मॉडल पुलिस लॉ ले आए जिसको हम गवर्नमेंट को कहेंगे वो इसके ऊपर उसको कंसीडर करे। हमने अपनी पूरी दिल लगी से अपनी मेहनत से इन सारे इश्यूज को एड्रेस किया, एक कानून जो है जो 2002 का था उसको सामने रखा और उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स करके एक ड्राफ्ट हमने भेजा हुआ है। आज तक किसी भी हुकूमत ने और किसी भी पार्टी की हुकूमत ने उसकी तरफ नजर नहीं की है, ना उसको देखा है। मेरे ख्याल है इंटरेस्ट नहीं है, जब तक एक इंटरेस्ट नहीं होगा और पॉलिटिकल विल नहीं होगी मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म की आप तब्दीली देखेंगे। बल्कि अर्बनाइजेशन के साथ और जो आपका मॉडर्न आपका इस वक्त एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो आपका सोसाइटी की नजर रच-बस गया है, आपके हालात आपको और बिगड़ते हुए देखेंगे। हमें और जो बड़े बड़े शहर जो है जिन्होंने जिस तरह से मैनेज किया है पुलिस को, बहरहाल उसको देखने की जरूरत है। एक एक रूरल पुलिस का जो स्ट्रक्चर था उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, और अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हमें ये तकालीफ होंगी। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, पुलिस को फ्रॉम विद इन आप पुलिस लीडरशिप को भी हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ कंपैशन से पेश आए और ट्रेनिंग को कम से कम इम्प्रूव करें कि विद इन द रिसोर्सेज हमें कुछ ना कुछ रिलीफ देना है। हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो हम भी काम नहीं करेंगे। इन वाकयात में भी अगर इसको गौर से देखा जाए तो मेरा ख्याल है आपको नजर आएगा कि कई जगहों पर गलतियां हुई हैं और वो ये ट्रेजेडीज एक या दो कम से कम इसमें ट्रेजेडीज जो है वो अवॉइड हो सकती थी।
बहुत शुक्रिया आपका जनाब अफजल शिगरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। रक्षंदा ना साहिबा आपकी तरफ आएंगे और इसको सेगमेंट को आपके साथ गुफ्तगू से फिर हम वाइंड अप करेंगे। हमने बात की थी इब्तदाई में कि एक इज्तमाई रिएक्शन सोच वो मुआशरे की भी होती है, सो ये मुआशरे की भी तो तरबियत की जरूरत है, क्या कहेंगी आप?
मुआशरे की तरबियत की बहुत जरूरत है। देखिए मैं बहुत पहले इस प्रोग्राम में हम एक रियासती इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए हम सब इसकी मजामत भी कर रहे हैं और ना भी होते तब भी मजामत करते, लेकिन एक बात है कोविड के अंदर जब लोग घरों में बैठे तो ये भी हमें देखने में आया कि जो साइबर क्राइम है, साइबर हरासमेंट है खवातीन को, वो बढ़ गई। ये बड़ी अजीब बात है कि जब कोई किसी औरत के साथ ऐसा वाकया होता है तो आप फिर उसमें मजहब को भी ले आते हैं कि जिसने मजहब की वायलेशन की थी, या फिर आप जो है ओवरऑल जो आपकी सोसाइटी की एक सेट नॉर्म्स बन गई हैं, तो असल इशू सोसाइटी में भी रवैयों के भी बदलने की जरूरत है। और वो जो इस्लाम हम किसी को कंडेम करने के लिए یا اپنی پرسنل لیبرٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی مذہب جو ہے وہ ہم کیوں نہیں استعمال کرتے کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ تو یہ جو سوسائٹی میں ایک دوغلا پن آ گیا ہے مذہب کے نام پہ کہ آپ نے مذہب کو وہی استعمال کرنا ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، اور جہاں پہ آپ کی کوئی لائبلٹی بنتی ہے وہ وہاں پہ آپ کو وہ مذہب کبھی نظر نہیں آتا، ایک ہمارا جو عمومی رویہ ہے یہ اس کا بھی نتیجہ ہے۔
بہت شکریہ آپ کا رخشندہ نا صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھی، فرزانہ باری صاحبہ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور افضل شگری صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کو سامعین ریاست کا اور اسٹیٹ کا اس پہ رد عمل جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس میں ان کیسز میں ہوا کیا ہے۔ ایک تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے اس پہ ناگواری کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی فیئر اور آنےسٹ تحقیقات کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی اس میں متحرک ہیں اور انہوں نے بھی ایک انکوائری کا حکم دیا ہے۔ آئی جی پنجاب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے 20 کمیٹیاں اس میں بتا دی ہیں، لیکن سی سی پی او کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو اس کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے اوپر جو وزیر ہیں انسانی حقوق کی شیری مزاری صاحبہ، ان کی ناگواری، اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیو فینسنگ ہوئی ہے، 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اس سیگمنٹ میں بھی براہ راست بات کرنے کے لیے راجہ بشارہ صاحب کو، جو کہ پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کے منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں، ہم نے ان سے رابطہ کیا، جواب ندارد۔ ہم نے پنجاب حکومت کے ترجمان اور وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب کے فیاض الحسن چوہان صاحب، ان سے بھی رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بھی، ان کا سیل بھی وہ اٹینڈ نہیں ہوا ہے۔ سو یہ رد عمل گورنمنٹ کا جو سامنے آیا، شہباز گل صاحب نے خصوصی جو طور پہ اس میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر، ان کا کہنا یہ تھا کہ تفتیش میں اربن اور رورل پولیسنگ کے طریقے کے مطابق کھوجیوں، سی سی ٹی وی کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سو وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں جو ایک روز قبل آئی جی پنجاب پولیس تعینات ہوئے انعام غنی صاحب، ان سے بھی رابطہ کیا، اور نئے تعینات ہونے والے سی سی پی او عمر شیخ سے بھی رابطہ کیا تھا۔ ہم دونوں کے آپریٹرز نے جواب دیا کہ افسران میٹنگز میں ہیں۔ تو یہ ایک دوسری طرف کا ورژن ہے۔ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ اور سامعین اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قمر عباس جعفری وہ سیگمنٹ ماڈریٹ کر رہے ہوں گے، اور بات وہ کر رہے ہوں گے پاکستان میں قومی احتساب بیورو پر اٹھنے والے اپوزیشن کے سوالات پر۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، اور اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے اس رپورٹ کے بارے میں جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر سحر کامران نے احتساب کے قومی ادارے یا نیب کے بارے میں تیار کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینیٹر سحر کامران، جو اس رپورٹ کے مصنفہ ہیں، اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ۔ آغاز کروں گا سحر کامران صاحبہ آپ سے، یہ فرمائیے کہ آپ نے جو رپورٹ لکھی ہے نیب کے بارے میں، اس رپورٹ کی بیسس کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، رپورٹ کی بیسس وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے، انسانیت کی تحقیق ہے، ہیومن ڈگنیٹی کی انڈر مائننگ ہے، جو مسلسل نیب کے ہاتھوں ٹارگیٹڈ پاکستانی شہریوں کی ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے اسپیشلی سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں صرف یہ کوئی میری رپورٹ نہیں ہے، اگر آپ جو ہے ہیومن رائٹ واچ کی جو رپورٹ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، یا آپ جو ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کی جو آبزرویشنز ہیں مختلف فیصلوں کے اندر، ان کو سامنے رکھیں، تو کچھ چیزیں جو ہیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ نیب ایک ایسا ادارہ، ایک کالا قانون جو ایک عامر نے بنایا، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور سیاسی انجینئرنگ، کہ کس طریقے سے لوگوں کو توڑا جائے، کس طریقے سے ان پہ دباؤ ڈالا جائے، اور کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح کی پاورز جو ہے وہ نیب چیئرمین کو دے دی گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے یعنی ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نیب کی زیر حراست ہراسا ہو رہے ہیں، کہ ہمارے نیب کے ہاتھوں یا نیب کی زیر حراست 12 افراد تک جو میرے علم میں آئے ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔
آپ کے علم میں آیا ہے یا اس کا کوئی ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں؟
نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ ہے تو جو میرے علم میں نہیں ہے، ٹھوس شواہد موجود ہیں کیونکہ میں نے ہر جو ایک کیس ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں ریفرنسز بھی دیے ہیں. یہ وہ کیس ہے جو مستند ہے.
اچھا ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب کو یہ اختیارات موجودہ حکومت نے نہیں دیے بلکہ اس دور میں تھے جب آپ کی حکومت تھی, جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی, تو آپ اس حکومت کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتی ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً یہ اختیارات جو ہے ایک عامر نے دیے, یہ پرویز مشرف نے دیے, یہ جو ہے آرڈیننس کے ذریعے آئے. یہ صرف مقصد یہی تھا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے, سیاسی انجینئرنگ کی جائے تاکہ جو ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کمزور ہو جائیں. لیکن جو ہے ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ اس کے اندر ریفارمز آئیں, پیپلز پارٹی چاہتی تھی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے یہاں ایک بڑا وہ کہتے ہیں ایک پاپولر نعرہ ہے, یعنی جب آپ نے کسی کو کنارے کرنا ہو, جب کسی حکومت کو توڑنا ہو, جب کسی کا بازو مروڑنا ہو تو اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر آ جاتا ہے. میں آپ سے یہ کیسز ذکر کر رہی تھی, مجھے دو کیسز بہت ضروری ہے ذکر کرنا. ایک بریگیڈیئر اسد منیر جنہوں نے خودکشی کی اور انہوں نے ایک نوٹ چھوڑا کی جسٹس کے نام پہ. انہوں نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ وہ ایک ملٹری آفیسر ہونے کے باوجود جو نیب کی ذریعے ان کی تحقیق ہو رہی تھی, جو ہراسمنٹ تھی, اس کو برداشت نہیں کر سکے. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین, آپ نے سب نے سنا ہوگا, انٹرنیشنل ایکسپرٹ, ایک بڑا متبر نام, بڑا مستند نام. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر ان کے ہی ایک کولیگ نے ایک اپلیکیشن دے دی, اس پہ نیب کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. ہی ٹرائیڈ جو ہے سوسائڈ اور اس کے بعد بھی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے؟
پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اس میں اصلاحات کیوں نہیں کی جب آپ کے پاس میجورٹی بھی تھی پارلیمنٹ میں, حکومت بھی آپ کی تھی, اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیے میں نے بتایا نا کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک پاپولر نعرہ ہے جو اس کو ہمیشہ جو ہے ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتا پیپلز پارٹی کے پاس حکومت تو آ گئی لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی جو ہے ایک مخصوص طبقہ جس ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کی پسندیدہ جماعت نہیں رہی. تو پیپلز پارٹی جو بھی آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو بھی ترمیم کی وہ کنسنسس کے ساتھ تھی. اس وقت جو ہماری دوسری پارٹیز تھیں, جو اپوزیشن پارٹیز تھیں, وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایل آئی تھی ایم کے, وہ بھی اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز تھیں, پی ایم ایل ایم تھی, دے وار ناٹ ریڈی فار دیز ریفارم. جب تک کہ وہ خود انہوں نے اس چیز کی وجہ سے سفر نہیں کیا. تو بات یہ کہ جب دوبارہ تو ہماری میجورٹی تھی نہیں, ہمارے پاس وہ نمبر ہی نہیں آیا پارلیمنٹ میں کہ ہم اس کے اندر کوئی ریفارمز لا سکتے.
جب آپ خود جو کام نہیں کر سکے آپ لوگ ایز اے پارٹی, آپ پی ٹی آئی سے یہ توقع کیسے کرتے ہیں کہ اس کا نمبر تو آپ سے بھی کم ہے, وہ کیسے اس میں اصلاحات لا سکتی ہے؟
نہیں میرا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوں اور جو اس کے ساتھ باقی پارٹیز ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو بات میں سامنے ہائی لائٹ کی ہے جس کو پہلے شاید کسی نے اس طریقے سے نہیں دیکھا ہو کہ نیب جو ہے ایک ادارہ بن گیا ہے جس کے ہاتھوں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, جس کے ہاتھوں لوگوں کی تحقیق ہو رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ ٹول صرف استعمال ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, تو ایوری ون واز انجوائنگ اٹ, ہر ایک کو لگ رہا تھا کہ یہ بالکل مؤثر ہتھیار ہے. کہ آپ دیکھیں جہاں پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر انتقامی کاروائیاں, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاں آپ جو ہے حکومتی ریسورسز استعمال کر کے بیرون ملک جاتے ہیں تو اپنے ملک کی سفارتکاری نہیں کرتے, اپنے مخالف سیاستدانوں کی تحقیق کرتے ہیں. تو میرا جو کنسرن ہے, میرا کنسرن جو ہے کمپرومائزنگ آف دا بیسک ہیومن رائٹس, undermining the constitution, undermining the human dignity. یہ پوائنٹ ہے میرا.
اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیز حکومت کے ساتھ مل کر ترمیم لے آئیں ان قوانین میں, یہ کوشش کیوں نہیں کی جاتی آپ کی طرف سے؟
دیکھیں بالکل کوشش کی ہے, ہمارا جو ہے ایک بل آلریڈی پیش کیا ہوا ہے اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہے اور ہم نے ترمیم کا اپنا مسودہ دیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے آئی تھنک اتفاق رائے بھی ہے, لیکن اب پرابلم یہ کہ آج ہمارے پاس ایک ایسی حکومت ہے جو کہ وڈ لائک ٹو لیو ان آئسولیشن, ٹھیک ہے, جن کے اندر جو اپنے آپ کو اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اور ان کی سپورٹ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کا شکار صرف اپوزیشن ہے. تو جہاں پہ خود جو ہے نیب کے ججز جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو, انہوں نے اپنی انٹیگریٹی کمپرومائز کی بھی ہو, تو وہاں پر آپ کس قسم کی آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بہتر جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی مطلب انصاف کر سکیں گے؟ وہ انصاف کیا کریں گے, دے ہیو دس اونلی असाइन ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, तो जब हुकूमत जो है उसने सोचा यही है कि उसने खुद कारकर्दगी नहीं दिखानी और अपोजिशन को इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी के जरिए उलझाए रखना है। तो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज।
بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحبہ۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ سینیٹر سحر کامران نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں نیب کے اوپر متعدد الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ ہراساں ہو رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے حوالہ دیا ہے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کی خودکشی کا، جنہوں نے نیب کے سلسلے میں ایک نوٹ بھی چھوڑا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نیب کو اپوزیشن کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟
تو ایک تو ان پہ خود نیب کا کیس چل رہا ہے، اس لیے تو آف کورس ان کا سٹانس ہوگا کہ نیب ان کو وکٹمائز کر رہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ نیب نہ ہم بنانے والے ہیں، نہ نیب میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم نے تو ایک چوکی دار بھی نیب میں بھرتی نہیں کیا، اور جتنے بھی کیسز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو چودھری شوگر ملز ہے، 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھے یہ کیسز۔ اب اگر زرداری صاحب کے جو جی آئی ٹی وغیرہ کی بات کریں تو یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ان پر بنی ہے۔ تو جب یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو مطلب ایک چیز تو پہلے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو تب ہوتی کہ جب کوئی نئے کیس تحریک انصاف ان کے اوپر بنا دی، اور ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو بالکل ان کیسز کے اوپر جو دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف نیب کے اندر گئے تھے، ہم نے تو اب نیب کو فری ہینڈ دیا ہے کہ انہوں نے جو کرنا ہے جس طرح سے بھی کرنا ہے وہ کریں، اور ان سارے کیسز کو وہ جو ہے انجام تک پہنچائیں۔ ایک تو اس کیس میں یہ چیز ہے۔ دوسری چیز، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور یہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، سب نے دیکھا ہے کہ فیکٹس کے اوپر ان کا رویہ کیا تھا۔ ہر ایک چیز پر حکومت ہر ایک بل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ ریٹرن کے اندر یہ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ جی 38 میں سے 34 ترامیم کرنی ہے نیب کے قوانین میں۔ تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ کس بیسس کے اوپر یہ ساری باتیں کرتے ہیں؟ تو ان کے پاس اب اور کوئی چیز سیاست کرنے کو ہے نہیں، تو اس لیے اب یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔
اچھا، وہ یہ کہتی ہیں اپنی رپورٹ میں کہ کم سے کم 12 افراد نے خودکشی کی ہے نیب کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے سبب، اور جو ججز ہیں نیب کے وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟
دیکھیں سحر کامران صاحبہ، میرے خیال میں اگر ارشد ملک صاحب کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں گی تو ہم تو بالکل ایگری کریں گے ان سے ان ساری باتوں کے اوپر، کیونکہ یہ پارٹیاں آج تک اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہیں۔ عدالت ہو گئی، پولیس ہو گئے، ادارے ہو گئے، انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کے اپنے کولو فیل پہ تضاد ہے۔
جو بات انہوں نے کہی ہے کہ کم سے کم 12 افراد نیب کی جانب سے ہراساں کیے جانے کے سبب خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے؟
ہو سکتا ہے نیب کی وجہ سے، اور ہوا بھی ہوگا۔ بہت زیادہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو انہوں نے روٹ کر دیا ہے ٹل کور، تو دوبارہ سے ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ نیب کی وجہ سے، جیسے ایک انسیڈنٹ ہے وہ میری بھی یاد میں ہے، اور یہ بالکل جن بریگیڈیئر صاحب کی بات کر رہی ہے وہ بالکل ہماری یاداشت کے اندر ہے، یہ سارے انفارچونیٹ ایونٹس ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہم میں سے کوئی بھی مطلب جو ہم ہیں، نہ ایون پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ہم ایسی کسی چیز کو، آپ جسے کہہ لیں کہ ہم ہر ایسی چیز کی مذمت کریں گے، لیکن اس وقت نیب کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نیب احتساب کا جو ہم وعدہ لے کر آئے تھے ہمیں اس میں ہیلپ کی جائے، اور جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کے اگینسٹ یہ سارا کچھ ہو۔ ایسی کوئی بھی چیز کسی کو بھی، نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نہ ایز دیئر فالوورز، ہم میں سے کوئی بھی ایسی کسی چیز کو ہم نہیں چاہیں گے کہ آئندہ ریپیٹ ہو، اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جو بھی کیسز ہیں، جو بھی ریفرنسز ہیں، وہ عدالت میں پیش ہونے چاہیے ایز پر رول آف لا۔
کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان نیب کے قوانین کے ریفارم کے لیے یا امینڈمنٹ کے لیے کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کیا جا سکے؟
उन्होंने कहा कि जी हम ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठ सकते। तो अभी आपने देखा है कि कराची के मसले के ऊपर किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुराद अली शाह साहब को इन्वॉल्व किया है, किस तरह फेडरल सिंध गवर्नमेंट को लेकर चल रहा है, क्योंकि हमारे नजदीक अवाम की बेहतरी, कराची की बेहतरी, हमारे लोगों की बेहतरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आ जाए नैब की अमेंडमेंट्स की तरफ। देखिए सर, नैब की 38 में से 34 अमेंडमेंट्स ये हमें देते हैं और वो अमेंडमेंट्स ऐसी हैं कि मेरा ये ख्याल कि कोई भी उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा कि अगर ये कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे नैप के अंदर कोई बेहतरी आ सकेगी तो हम जरूर करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि इनको भी अब पाकिस्तान के मफाद में सोचना चाहिए।
बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा। और जब इस रिपोर्ट पर तबसरे के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या कौमी एहतिसाब के इदारे के तर्जुमान नवाज़िश अली आसिम से रब्ता कायम किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में कोई तबसरा करने का इख्तियार नहीं रखते, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है और वो इस रिपोर्ट को कतर मुस्तरद करते हैं। जब रिपोर्ट उनके दायरे के पास आएगी तो उस पर तफसील से गौर करके मुतालिका हुकाम उसका जवाब दे सकेंगे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे दो रिपोर्ट्स के ऊपर, दो मुतालियाती या दो स्टडीज के ऊपर जिनका ताल्लुक पेंडेमिक यानी इस आलमी वबा कोरोना से है और उस कोरोना के असरात मईशत पर इस रेफरेंस में भी, लेकिन इसके बिलखसूस असरात इंसानी सेहत और जहनी सेहत से मुतालिक हैं। और ये जो स्टडीज़ हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक खबर जो आई है सामने, उसमें ये बताया गया है कि जैमा नेटवर्क ओपन जो कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का एक तिब्बी जरीदा है, इसमें एक सर्वे स्टडी या एक सर्वे रिपोर्ट शामिल की गई जिसमें बताया ये गया कि कोविड-19 के फैलने से पहले तकरीबन 5,000 बालिग अमरीकियों से कुछ सवालात किए गए थे, जिसके बाद ये नतीजा उसमें से अखज़ किया गया कि 8.5% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह के जहनी आर्जे की अलामत रखते हैं, जैसे कई एक लोग उनमें से ऐसे हैं जो नाउमीदी का शिकार हैं, बाज लोग अपने आप में ताकत, अपने जिस्म में ताकत या एनर्जी महसूस नहीं करते, यानी ज़िंदगी की तरफ एक जोश व खरोश उनके अंदर कम है, और बाज़ लोगों को किसी एक मसले के ऊपर तवज्जो देने में, फोकस करने में मुश्किलात का सामना है। कई एक लोग उनमें से ऐसे हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। अब जो एक और रिपोर्ट आई है, ये टाइम मैगजीन ने उसको रिपोर्ट किया है और इस रिपोर्ट में बताया ये गया है कि अब 1500 बालिग अमरीकियों से जब जहनी सेहत से मुतालिक सवालात किए गए कोरोना के बाद, और ये मार्च और अप्रैल का है, तो उनमें से 27.8% के जो जवाब थे वो किसी न किसी जहनी आर्जे के साथ लिंक होते हैं, और उनमें डिप्रेशन यानी जहनी दबाव की मामूली अलामात जो हैं, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम, वो अलामात साबित होती हैं। इस सर्वे के नतायज ये भी तजवीज़ करते हैं कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो जहनी दबाव का मसला है, इसमें कोविड-19 यानी इस आलमी कोरोना की आलमी वबा इसका बड़ा हिस्सा है, और ऐसे लोगों को उसने ज़्यादा मुतासर किया है जो पहले किसी न किसी बीमारी का शिकार थे। और रिपोर्ट ये बताती है कि जो लोग इस तरह के एहसासात रखते हैं उसके पीछे जो बड़ी वजूहात हैं वो ये कि कई एक की मुलाजमतें चली गई हैं, कई एक को मुलाजमतों के जाने का ख़तरा है, कई एक के प्यारों की अमवात हुई हैं, या इसी तरह उनको दीगर माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जो अल्टीमेटली जहनी दबाव का सबब बन रहा है। ख़वातीन के बारे में बताया जाता है कि उनमें मर्दों की निस्बत डिप्रेशन से जो मिलती जुलती अलामात हैं वो ज़्यादा हैं, और इसी तरह वो लोग जो गैर शादीशुदा हैं या अकेले रहते हैं उनके अंदर शादीशुदा लोगों की निस्बत डिप्रेशन में जाने का ख़तरा ज़्यादा है। अब आ जाते हैं दूसरी रिपोर्ट पे जिसका ताल्लुक मुल्की मईशत से है, नौजवानों से है, और इस रिपोर्ट में बताया ये गया है, ये सर्वे जो है ये प्यू रिसर्च सेंटर का है, और इस प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में ये बात सामने आई है कि अमेरिका के अंदर ऐसे नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो वापस अपने वालदैन के घरों में रहने के लिए आ रहे हैं, और उसकी वजह माली मुश्किलात हैं। रिपोर्ट ये बताती है, ये दावा करती है कि 1930 का जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, यानी बहुत बड़ा मुआशी दबाव था, उसके बाद पहली दफ़ा वो ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान तबका जिनकी उम्रें 18 से 29 साल के दरमियान है
وہ واپس اپنے والدین کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ عام طور پہ ایک معاشرے کا یا روایت کا حصہ ہے کہ جیسے ہی بچے بالغ ہوتے ہیں وہ ظاہر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ان کی ایک باقاعدہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے اور معاشرہ بھی ان کو اسی جانب لے کے جاتا ہے. وہ والدین کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, لیکن جب یہ مالی مشکلات آ رہی ہیں تو یہ اتنی بڑی تعداد واپس اپنے والدین کی طرف آ رہی ہے. یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کرونا وائرس سے پہلے تقریباً 47% نوجوان اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے تھے, لیکن جب سے یہ کرونا وائرس پھیلا ہے اور اس کے سبب مالی مشکلات آئی ہیں اور نوجوان لوگوں کی بالخصوص جابز اور ریٹیل جابز جو ہیں وہ یہاں پہ عام رپورٹوں میں ہم نے سنا ہے کہ وہ گئی ہیں, سو یہ تعداد 52% تک ایسے نوجوانوں کی ہوگی ہے جو واپس اپنے والدین کے گھروں میں منتقل ہو گئے ہیں. سو ان دو رپورٹوں کے پس منظر میں ہم معاشی اور ذہنی مسائل کرونا کے سبب جو سامنے آ رہے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, اور بات بھی ہم ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب کرونا نے ایک اور بڑا نمبر جو ہے وہ بدقسمتی سے عبور کر لیا ہے. جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا کے سبب مرنے والوں کی تعداد 900,000 سے تجاوز کر گئی ہے. سو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل چیما جو طبی معاملات پہ بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب موجود ہیں, ان سے ہم معیشت اور خاص طور پہ نوجوانوں کی بے روزگاری اور اوور آل امریکی معیشت اور اس کی بحالی کے عمل پر بات کریں گے. سب سے پہلے COVID-19 ایک 900,000 نمبر اس کا ہو جانا امریکہ میں بالخصوص ابھی تک بڑی تعداد میں روزانہ نمبرز کا رپورٹ ہونا, اس پہ ڈاکٹر سہیل چیما صاحب کی ان رائے لیتے ہیں, اور خاص طور پہ پھر ویکسین کے اوپر بھی کہ یہ جو ویکسین میں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی لوگ پر امید تھے کہ نومبر میں آ جائے گی, اب اس میں بھی شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. ڈاکٹر چیما
جی السلام علیکم سر, تھینک یو فار ہیونگ می ایٹ یور شو. جی تو دیکھیں جیسے کہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ 900,000 اموات COVID-19 کی وجہ سے اور 27 million کے قریب ورلڈ وائڈ کیسز.
جی
سب سے جو اہم چیز ہے اس کے ساتھ جو آپ کے میڈیکل ایشوز کے ساتھ ساتھ مینٹل اور سائیکولوجیکل اور جو اکنامک ایشوز ہیں وہ اتنے خطرناک دن بدن ہوتے جا رہے ہیں. جیسے کہ امریکہ کے اندر اس ٹائم پر تقریباً 10% انمپلائمنٹ ہو چکی ہے آفیشیل, اور جو ان آفیشیل ہے اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا ہے. جو ایک اندازے کے مطابق 40 million کے قریب امریکہ کے اندر لوگوں کے پاس اس ٹائم پہ روزگار یعنی کہ جاب نہیں ہے. اور ایک اور اسٹڈی جیسے کہ آج آپ نے پڑھی ہوگی کہ امریکہ کے اندر ڈپریشن جو ہے وہ اس ٹائم پر تین گنا بڑھ چکا ہے. تین گنا ڈپریشن, یہ نارملی جو ڈپریشن ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 17-18% لوگوں کو ایک ڈپریشن کی بیماری موجود ہے. تو اگر آپ سوچیں کہ تین گنا کا مطلب ہے کہ یہ جس کا فگر کہاں جا رہا ہے یعنی کہ ایوری ادر پرسن ان امریکہ از بینگ ڈپریس, دس از اے ویری الارمنگ اینڈ سیریس سچویشن. لیکن دوسری طرف جو اسٹڈی انہوں نے بولی ہے کہ اگر یہ لوگوں کو 2 weeks پہلے الارم کر دیا جاتا, ماسک لوگ پہن لیتے تو 84% deaths could have been prevented. یعنی کہ 200,000 جو اموات امریکہ کے اندر ہو چکی ہیں وہ 84% of the death could have been prevented. تو اب آپ سوچیں کہ 200,000 جو آدمی گیا ہے اس میں سے تقریباً 225,000 آدمی کی جان بچائی جا سکتی تھی. تو obviously یہ سب کے سب کسی نہ کسی,
میں آتا ہوں اس کے بعد اگلے کوسچن میں ویکسین کے اوپر آپ کے پاس. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, کیسے امپلیکیٹ کر رہا ہے کرونا معیشت کو, خاص طور پہ امریکی معیشت کو؟
امریکن اکانومی جو ہے یہ تقریباً 80% جو اسمال بزنس ہے وہ اس کا پارٹ ہے, اور اسمال بزنس ہی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوا ہے اس میں. اور اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ایک تو جو سب سے بڑی ریزن ہے اس میں یہ کہ بہت سارے اسمال بزنس جو تھے ان کی جو ہیلتھ انشورنس تھی اس کی کاسٹ کو میٹ کرنا ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا تھا, اور اس کے امپلائیز کی کاسٹ کو. تو اس وقت جو لوگوں میں خاص طور پہ جو امپلائیز اسمال بزنس میں تھے ان کو جو اکنامک امپیکٹ ان کو آیا ہی تھا کہ ان کی کئیوں کی جابس لے آف ہو گئیں, کافی لوگ نکالے گئے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ان کو کور کر لیا تھا ان امپلائمنٹ نے کسی حد تک تو سم ایکسٹینٹ, لیکن جو ایک ایریا ان کے لیے بہت بڑا ایک پریشانی کا باعث بنا اس میں ایک تو ان کی مارگیج پیمنٹ نہیں, اور دوسرا یہ تھا کہ ہیلتھ انشورنس جو تھی وہ بہت سارے لوگوں کی لوز ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ وہ لوگ ڈپریشن میں گئے. اور اگر ان کے پاس کوئی سیونگس نہیں تھی اپنی ہیلتھ کیئر کی کاسٹ پے کرنے کی تو دیٹ واز ون آف دا ریزن. تو اب اس میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پالیسی میکرز کو اور اسمال بزنسز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اگر اکانومی کو آپ ری اوپن کرتے ہیں اسپیشلی ان سرٹن ایریاز جہاں سے کہ خاص طور پہ امریکن ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے, ہوٹل انڈسٹری ہے, سروس انڈسٹری ہے, ان چیزوں کو اگر آپ دوبارہ سے ری انسٹیٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور کیا چیز آئے گی. اس میں جو معاشی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو ایک ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہیومن نیچر ہے کہ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. جب آپ کسی بھی انمپلائمنٹ آفس میں, گورنمنٹ کے آفس میں یا کہیں پر بھی آپ کوئی بھی کام کروانے جاتے ہیں اور وہاں پر اگر آپ کی انٹریکشن جو ہے وہ صرف لمیٹڈ ہو گئی ہے اب ای میل اور آن لائن تک, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈپریسو فیکٹر ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اس میں فیس ٹو فیس ڈیلنگس جو ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, فزیکل پریزنس جو ہوتی ہے. تو بہت سارے بزنسز جو تھے وہ جن کے پاس کیپبلٹی نہیں تھی آن لائن جانے کی, خاص طور پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں, تو الٹیمیٹلی وہ افیکٹڈ ہوا ہے. اسمال کمپوننٹس مینوفیکچرنگ وہ کمپنی افیکٹڈ ہوئی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس میں فارماسیوٹیکل اور جو فوڈ پروسیس کی جو انڈسٹریز تھیں, واٹر بیسڈ یا بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی جتنے بھی انڈسٹریل یونٹس تھے وہ سب چلتے رہے ہیں, وہ مینوفیکچرنگ تو رن کرتی رہی ہے. لیکن جو میجر پورشن ہے امریکہ کا وہ سروس اکانومی بھی ہے, اس میں ایک بہت بڑا سلما ہے. اب اس میں لینے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹائملی فیز ہو سکتا ہے جب تک ویکسین نہیں آتی, اور اس کے بعد اس کا اگر یہاں پر تھوڑا سا جو پریشر جو ہے کم ہوتا ہے کووڈ کا, تو اس سے پھر یہ ہے کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ریفائن ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی کسی حد تک اوور آل لائف جو ہے امریکہ میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی جو پریکٹس تھی پہلے بزنس کی وہ نارملائزیشن ہونے میں چند سال لگے.
اور اس میں انفارچونیٹلی جب ہم یہ خاص طور پہ بزنسز کی تنزلی کی بات کرتے ہیں, سو جو رپورٹ تجویز کری وہ یہ کہ خاص طور پہ جو نوجوان امریکی ہیں, نئی اسٹڈی یہ بتا رہی ہے کہ ان کو بے روزگاری کا سامنا ہے, اور جو کچھ لوگ کام کر بھی رہے تھے وہ گھروں کو واپس جا رہے ہیں. ڈاکٹر سہیل چیما صاحب, ایک تو اٹ سیلف کرونا کے سبب جو اموات ہیں, اب یہ دوسری جو اسٹڈی بتا رہی ہے کہ ذہنی دباؤ کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے صرف امریکہ کے اندر.
دیکھیں اسد, ہر چیز جو ہے دنیا میں اکانومی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہر چیز جو ہے مطلب ہماری پوری جو لائف جو ہوتی ہے وہ اکانومی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اگر اکانومی ذرا سی بھی آلٹر ہوتی ہے تو آبویسلی انسان کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ نارمل نہیں رہ سکتی. اب امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ اسمال بزنسز پہ چلتی ہے. جیسے آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو اسمال ایگزامپل کہ صرف ایک ریسٹورینٹ انڈسٹری جو ہے امریکہ کے اندر وہ $1 trillion کی اکانومی ہے. $1 trillion جس میں کہ 15 to 17 million لوگوں کی جابیں انوالو ہوتی ہیں. اب آپ کو پتا ہے پچھلے 7-8 مہینے سے جب سے COVID-19 آیا ہے ریسٹورینٹ انڈسٹری بالکل کولیپس ہوئی ہوئی ہے. لوگ دے آر ناٹ گوئنگ آؤٹ, دے آر ناٹ ڈائننگ آؤٹ. کوئی ایک ایسی انڈسٹری امریکہ میں نہیں ہے جو کہ افیکٹ نہیں ہوئی. جب ساری انڈسٹریز افیکٹ ہوں گی تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ ہیومن مینٹل ہیلتھ کے اوپر آئے گا. تو اس وجہ سے ہر شخص جو ہے اس ٹائم کے اوپر افیکٹ ہوا ہوا ہے.
اور یہ مینٹل ہیلتھ, آپ ڈاکٹر سہیل چیما, خاص طور پہ آپ کا شعبہ بھی ہے. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, ہم نے اس موضوع کے اوپر بھی کافی پروگرامس کیے. امریکہ بالخصوص پر اعتماد تھا کہ یہاں پہ معاشی بحالی کا جو عمل ہے وہ جلد شروع ہو جائے گا. ایک اندازہ یہ تھا کہ اگلے سال کے وسط تک پوری دنیا میں ریکوری فیز آئے گا. لیکن
دیکھیں بات یہ ہے کہ پینڈامک جو ہے نا, اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو اس کا اور ہیومن لائف کا ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور آتی رہی ہے. لیکن یہ ایک آف کورس سینچریز کی ایک بہت بڑا یہ پینڈیمک ہے. لیکن اس میں اب مختلف ماڈلز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ایم ایف نے جو اپنا رپورٹ جاری کی تھی اس کے اندر ان کا بڑا ایک آپٹیمسٹک ویو تھا کہ 2021 جو ہے وہ نہ صرف ریکوری کا سال ہوگا بلکہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ کا سال بھی ہوگا. تو اس کی بڑی ریزن یہ تھی کہ اس سال جو ہے اور اگلے سال بہت سارے کنٹریز کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ چونکہ نہیں ہوگی, تو اس طریقے سے ان کے پاس جو ہے ایڈیشنل فنڈز اویلیبل ہوں گے جس سے کہ وہ اپنے بہت سارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو ہیں اس میں وہ پیسہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک آپٹیمسٹک ویو تھا اپنا آئی ایم ایف کا. لیکن بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم اس کا ایک ریئلسٹک ویو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی یہ ویسے نیچر بھی ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے رفیق جی نے بڑی اچھی بات کہی کہ لوگوں کا جو ہے نا,
ایک تو میرے دونوں مہمانوں کی آوازیں اور ان کے بولنے کا انداز بالکل ایک جیسا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے سننے والوں کو دقت ہو رہی ہوگی کہ ڈاکٹر سہیل چیما کب بات کریں اور ڈاکٹر ظفر بخاری کب بات کریں.
تو میں یہ کہہ رہا کہ ڈاکٹر چیما نے جیسے کہا تھا کہ جیسے ڈور ڈیش یا اوبر ایٹس وغیرہ یہ سب چیزیں یہ اپنا ڈیولپ ہو گئی, تو اس سے بھی یہ ہے کہ نئے بزنس کی اپرچونیٹیز آئی ہیں اور بہت سارے ملکوں میں تو یہ اپرچونیٹیز ایسی آ گئی ہیں کہ ہوم بیسڈ بزنس جو ہیں وہ بھی گرو کیے ہیں اس پینڈیمک میں. خاص طور پہ لوگوں نے اب اپنے گھر میں کھانے پکا کے اور ان کو ڈلیور کرنا شروع کیا ہے بہت سارے کنٹریز میں, اور یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم اس کا ایک اور ریئلسٹک اور میں اس کو کہوں گا تھوڑا سا آپٹیمسٹک ویو دیکھتے ہیں, تو وہ چائنا کی بھی مثال ہے کہ چائنا میں جو ان کی اکانومی ہے وہ اس سال سیکنڈ کوارٹر میں تھوڑی سی گرو کی ہے. امیرکن اکانومی کا جہاں تعلق ہے وہ یہ ہے کہ امیرکن اکانومی ایک میچور اکانومی ہے, ان کی جو گروتھ ہوتی تھی سال کی وہ بٹوین 2-3% ہوتی تھی, لیکن جو کہ اس سال امید ہے کہ -5 تک جائے گی بائی دا اینڈ آف 2020. تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی یہ اکانومی جو ہے یہ دوبارہ سے ریباؤنڈ ہوگی, اور ریباؤنڈ اس لیے ہوگی کہ امیرکن ٹیکنالوجیز جتنی بھی ہیں اور جتنے بزنس ان ٹیکنالوجیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ سب کے سب بڑی میچور انڈسٹریز ہیں. ان کے اندر آپ کو کوئی نئی انوینشن نہیں کرنی, صرف اس میں یہ کہ اس میں بیہیویئر کا چینج ہوگا. ایک چیز جو کہ ڈیفینیٹلی افیکٹڈ ہوئی ہے اور آئندہ بھی رہے گی کچھ عرصہ تک, وہ آپ کی ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اب وہ ہوٹلز میں جو ہے نا کم جائیں, اور اس کا بھی لیکن ہوٹلز نے اس کا بھی بڑا اچھا وہ نکالا ہے کہ انہوں نے باہر تو خاص طور پہ ایسی اسٹیٹس میں جہاں پر ویدر تھوڑا سا بیلنسڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ اکانومی بھی گرو کرے گی. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ 2021 جو ہے وہ یقیناً ویکسین آنے کے بعد
ایک اس بات پسندی معیشت کے حوالے سے ڈاکٹر سہیل چیما صاحب آپ ویکسین کے ریفرنس میں بتائیے گا. بڑی امیدیں تھیں کہ نومبر میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ویکسین آ سکتی ہے, اور پچھلے دو دن سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں کئی جگہوں پہ سیٹ بیکس ہو رہے ہیں, خاص طور پہ برطانیہ کے اندر جہاں پہ ریئیکشن آ رہا ہے ویکسین کا. سو اب ویکسین سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟
لیکن جیسے آپ جو آپ نے ذکر کیا کہ کل ایک ویکسین کے اوپر ایک طرح سے بیڈ نیوز اس طرح آئی کہ ایسٹرازینیکا اور آکسفرڈ جو بڑی اگریسولی فیس 3 ٹرائل کے اندر انوالو تھی اور ہمیں امید کر رہے تھے کہ ان کی ویکسین جو ہے اکتوبر یا نومبر تک آ جائے گی, تو کل ایک پیشنٹ کو کوئی کسی قسم کا سائڈ افیکٹ ہوا, انہوں نے اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کیا کہ کیا سائڈ افیکٹ ہوا, تو اس لیے انہوں نے پورا ویکسین کا ٹرائل فی الحال ہولڈ کر دیا ہے. اچھا جہاں تک بات ہے دوسری, اس ٹائم پہ 6 مختلف کمپنیز ہیں جو ویکسین کے فیز 3 ٹرائل پہ کام کر رہی ہیں, اور ہم امید کر رہے تھے یا کر رہے ہیں کہ اس سال کے آخر نہیں تو ارلی جنوری کے اندر ویکسین جو ہے کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں جلد سے جلد آ جائے گی. اچھا ہمیں ویکسین کے بارے میں اتنا زیادہ اوورلی آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو بھی ویکسین کو ایف ڈی اے اپروو کرے گی اس کی کلینیکل ایفیکیسی 50% کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اس کو اپروو کر دیں گے. مثال کے طور پہ ایک ویکسین, کوئی بھی ویکسین آپ کے پاس ایسی نہیں آئے گی جو 100% آپ کو کور یا کوریج دے گی, یعنی کہ اگر میں ویکسین لگواتا ہوں اور آپ بھی لگاتے ہیں تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ ہم میں سے ایک آدمی پروٹیکٹ ہوگا اور دوسرا آدمی پروٹیکٹ نہیں ہوگا اس ویکسین سے. جس طرح فلو ویکسین ہوتی ہے مطلب ہر سال لوگ لگواتے ہیں لیکن اٹس ناٹ پروٹیکٹڈ پروٹیکٹڈ فار 100% پیپل, ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے COVID-19 کی بھی جو ویکسین ہے ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی 100% پروٹیکٹڈ فار ایوری سنگل انڈیویجول. دوسری چیز, ایک تو یہ کہ وہ 100% افیکٹو نہیں ہوگی, دوسری چیز کیا ہے کہ ایک گیلپ کا سروے تھا جس میں کہ 64% امریکن نے کہا ہے کہ ہم ویکسین لگوائیں گے اور باقی 36% اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویکسین نہیں لگوائیں گے. تو اب جو 36% لوگ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوانی پلس جو 50% جن کی ویکسین پروٹیکٹیو نہیں ہوگی, یعنی کہ ویکسین لگانے کے باوجود ان پہ ویکسین اثر نہیں کرے گی, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ COVID-19 کا جو وائرس ہے اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے among us. یہ کہیں ختم نہیں ہو رہا اتنی آسانی سے. It is going to stay for the long period of time. اور ہمیں اس کو اس سے used to ہونا پڑے گا. We need to learn how to deal with this virus. اور اس سے دنیا کی اکانومی بھی اتنی جلدی ریکور نہیں کرے گی جتنی لوگوں کے ذہن کے اندر خیالات ہیں کہ اگلے سال چیزیں بالکل بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی.
بہت شکریہ.
ریکور ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. دس از مائی ویو.
ڈاکٹر سہیل جی ماں تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ